أجمعين، وهو خير المعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قرآن کریم و روایات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں ابلیس و شیاطین کا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے. ہم جس حصے کو پڑھ چکے ہیں وہ یہ موضوع تھا کہ ابلیس نے کون کون سی اصل برائیاں کرۂ ارض کے اوپر شروع کی اور انسانی زندگی میں اس کی تاثیر کیا ہے. انسان کی زندگی میں اس کی بہت گہری تاثیر ہے جسے روایات اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا ہے. البتہ پہلے آیات کی طرف آئیں اور پھر ہم احادیث مبارکہ کی طرف منتقل ہوتے ہیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 91 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان تو فقط اور فقط یہ چاہتا ہے کہ وہ تم لوگوں کے درمیان دشمنی اور بغض و نفرت کو پیدا کرے، لیکن کس چیز میں؟ خمر اور میسر میں. آیت کریمہ میں شراب اور میسر، جیسے عرض کیا تھا کہ ایک کھیل کا نام ہے جو جوئے خانے سے مختص شمار ہوتی تھی، دین اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے. عمل رجس جو ہے اس سے پہلے والی آیت اس نے قرار دیا ہے. خمر اور میسر میں تم لوگوں کے لیے عداوت اور بغضا رکھ دیا ہے. آیت اللہ جوادی عملی حافظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو شیطان کی طرف سے دشمنی اور بغض کی ایجاد ہے وہ فقط ان دو چیزوں میں نہیں ہے. یہ دو ذکر کیے گئے خصوصیت کی وجہ سے، اہمیت کی وجہ سے، وَإِلَّا بَقِيَ امور بھی ہیں کہ جن میں شیطان یہی کام کرتا ہے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور وہ تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم لوگ رک جاؤ گے اس اساس کے اوپر؟ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور آیت ہے سورہ انعام آیت نمبر 21، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمَ اللَّهِ وَلَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ مت تم وہ چیزیں کھاؤ کہ جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا. البتہ یہ گوشت ادھر مراد ہے، گوشت سے بھرپور چیزیں ایسی نہ کھاؤ جن کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ فسق ہے اللہ کا نام جس پر نہیں لیا گیا اور اس کو انسان کھا لے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیاطین اپنے اولیاء کی طرف وحی کرتے ہیں، وحی سے کام لیتے ہیں. لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم لوگوں سے لڑائی کریں، جدال کریں، تم لوگوں سے جھگڑا کریں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی اطاعت کر دی، اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو تم لوگ مشرک قرار پاؤ گے. یعنی ان شیاطین کی اگر اطاعت کی تو تم مشرک قرار پاؤ گے. اس آیت میں آپ نے دیکھا کہ لَيُجَادِلُوكُمْ، یہ شیاطین بھی ایک جدال کھڑا کرتے ہیں. یہ جو شیاطین کیا چاہتے ہیں، علت قرآن نے بیان کی ہے کہ یہ اپنے اولیاء کو، یعنی اپنے جو محبین ہیں، اپنے دوست احباب ہیں جو انہی کے دائرے میں ہیں، ان سے وحی کا ارتباط رکھتے ہیں. وہی کہتے ہیں کہ انتہائی تیزی سے ایک تعلیم کا منتقل ہو جانا اور پوری جاگزین ہونا، آگے پیچھے اس تعلیم کا نہ کم زیادہ نہ ہونا، جہاں پہنچنی چاہتی تھی مکمل پہنچ گئے. لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے اولیاء کو کیا کرتے ہیں، وہ وحی کرتے ہیں. لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ کیا کریں، تم سے جدال کریں، تاکہ تم لوگوں کے درمیان جھگڑے کو ایجاد کریں. یہاں پہ آپ دوستان توجہ کریں، اس طرف توجہ کریں، جدال سے کیا مراد ہے، لڑائی کسے کہتے ہیں؟ صحیح، جدال سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ لیجادلو، مجادلہ باہمی آپس میں ایک دوسرے سے الجھنے کو کہا جاتا ہے. یہاں پہ اس چیز کو آپ نے ملاحظہ کیا کہ شیاطین چاہتے کیا ہیں. بس ابلیس نے پہلا جو کام آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا وہ کیا تھا، کہ جس زمین سے اس نے بھرنے کی کوشش کی، آغا بازی، کیا تھا وہ کام؟
شیر.
دوسری چیز کیا تھی؟
شراب.
تیسری چیز
جنسی
بہرا روی، چوتھی چیز
دشمنی.
تو چوتھی چیز ہمارے پاس یہی آیات کریمہ سے دشمنی آ رہی ہے. روایات اہل بیت علیہ السلام میں ابلیس کا نام لے کے ذکر کیا گیا ہے. دشمنی کو کیسے وہ پالتا ہے؟ دشمنی کو پالنے کا طریقہ کار وسوسہ ہے، سوئے زن ہے. بہت سارے حوادث انسانی زندگی میں ہو جاتے ہیں، حوادث راہ حق کے اوپر بھی ہوتے ہیں اور گمراہی کے اعتبار سے بھی پیش آتے ہیں. لہذا ان حوادث کو سمجھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں. یہاں پہ اگر آپ آئیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے ابلیس اس نے حوادث سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جھگڑے کو جنم دیا ہے. یہ جو جھگڑے کو جنم دینا ہے یہ اہمیت کا حامل ایک عمل ہے. اس کی مثال کس طریقے سے دی جا سکتی ہے اس کے اوپر دقت کریں، کیونکہ ابلیس کے پاس سب سے اہم ترین وسائل انسان کو گھیرنے کی، یعنی انسانی وجود میں جن سے استفادہ کرتا ہے، وہ تین چیزیں ہیں. تین چیزوں سے ابلیس انسانی وجود میں جو اللہ نے عطا کی ہیں ان سے انتہائی بڑے پیمانے پہ استفادہ کرتا ہے. پہلی چیز ہے شہوت، اشتہا، ہر وہ بدنی لذت جس سے انسان لذت کا حصول یا ضرورت اور لذت دونوں کو حاصل کرتا ہے. یہ شہوت ہے کہ جس کی اساس پہ آپ بدنی لذت حاصل کرتے ہیں، شہوت ہے جس کی اساس پہ انسان بدنی ضرورت کو پورا کرتا ہے. شہوت کو وہ بھڑکائے گا. شہوت اس وقت تک نہیں بھڑکتی جب تک جسم، یعنی صحیح سالم بدن نہ ہو اور انسان کے وجود کے اندر تقاضا نہ ابھرے. اس لیے خوبصورت ایک منظر بنتا ہے، اس منظر کی طرف نفس توجہ کرتا ہے اور شہوت بھڑک اٹھتی ہے. یہ جو منظر بناتا ہے اس میں ابلیس یا شیاطین کا ایک بڑا دخل ہے. دوسری چیز جس سے بہت بڑے پیمانے پہ استفادہ کرتا ہے وہ ہے غضب، قوت غضب انسانی وجود میں. تیسرا ہے قوت وہم، در حقیقت وہم کو استعمال کر کے بقیہ دو کو چھیڑتا ہے. ڈائریکٹ شہوت اور غضب کو ممکن ہے کہ کہا جائے کہ اسے استعمال نہیں کرتا، کیونکہ وہم کا تعلق شیاطین سے بنتا ہے. جیسے مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، وہم قوت وہمیہ، قوت وہمیہ خیال اور عقل کے درمیان یہ قوت ہے. یہ قوت جو ہے اسے عقل ساقط بھی کہتے ہیں، خاموش عقل. عقل گویا اور ناطق ہے اور ایک عقل ساقط ہے، اسے وہم کہتے ہیں. وہم کے ذریعے سے شیاطین جو ہے وہ شہوانی اور انتقام اور نفرت اور بغض اور سوئے زن والے تصورات کو جنم دیتے ہیں. اب انسان کی زندگی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس طریقے سے قرار دیا کہ شہوات اور غضب کے ہی وہمیات کا شکار انسان ہو سکتا ہے. ایسے حوادث انسان کی زندگی میں ہر لحظہ، ہر چند منٹوں کے بعد وجود میں آ رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے ایک چیز خریدی ہے، بالفرض ابھی آپ موٹر سائیکل لے لیں، آپ کو ایک آواز آئی تو فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا کہ میری موٹر سائیکل چوری تو نہیں ہو گئی، یہ جو خدشہ آیا یہ کہاں سے آیا؟ تب کہ آپ اپنے طور پہ اس کو مکمل طور پہ حفاظت کے لیے آپ نے اقدامات کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود خدشے کا شکار انسان ہو جاتا ہے. آپ نے کوئی اور چیز، موبائل لیا، اس کے حوالے سے خدشات آ جائیں گے. کسی محفل میں گئے، اسے کئی قسم کے خدشات آ جائیں گے. یہ وہ چھوٹی چیزیں جو ہمارے عام زندگی میں پیش آ رہی ہیں. لہذا انسان غضب کا شکار ہوتا ہے، مزاج ایک انسان کا بن جاتا ہے، اس مزاج کی وجہ سے غضب کا شکار ہوتا ہے. مرض انسان کو لاحق ہوتا ہے، مثلا سر درد ہے، معدے کے امراض میں مبتلا ہے یا کوئی اور جسمانی مرض کا شکار ہے، کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ غضب شدید اس کے اندر ابھرنا شروع ہو جاتا ہے. بس ابلیس ان مواقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ غضب ناک کرنا چاہتا ہے. اب غضب ناک اس وقت تک نہیں ہوگا کہ جب تک سوئے زن پیدا نہ کرے، اس وقت تک نہیں ہوگا کہ جب تک کینہ اور نفرت تک اسے نہ پہنچائے. لہذا غضب کی آگ تو بھڑکتی ہے، لیکن غضب کی آگ کس طریقے سے اندر محکم ہوگی، ایک شے سے تعلق کیسے قائم کرے گی، یہ سوئے زن کا شکار کرے گا انسان کو. یہ مختلف طرح سے انسان کے وجود میں نفرت اور بغض اور کینہ ڈالے گا، اور پھر غضب کی آگ جو ہے اس کو وہ جلاتی ہے یا پکاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان بھرپور طریقے سے اس کے قبضے میں آ جاتا ہے. अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, बचे कैसे? ये तो नहीं कर सकते कि दुनिया में हवादिस ना हो, रोग हमारे हाथ में है, सेहत हमारे हाथ में है, क्या कोई मुसीबत वो हमारे हाथ में है? ये तो चीजें इंसान से एक किस्म की जुड़ी हुई है। आप किसी दफ्तर में कदम रखते हैं, वहां पे गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं, किसी और एक जम में कदम रखते हैं, उधर गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं, दीनी जगहों पे कदम रखते हैं, वहां पे गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं और कई तरह से गजब का शिकार कराते हैं। अगर इंसान गजब को काबू करने की रियाजत ना करे, हो नहीं सकता कि इसका शिकार ना हो। बस गजब को भड़का के इबलीस अपने विलायत में इंसान को ले आएगा। इसलिए गजब इंसान से शिर्क भी कराती है, कुफर भी कराती है, फिस्क भी अंजाम दिलाती है, निफाक का भी बायस बनती है और जुर्रत के साथ अल्लाह सुभान व तआला के मुकाबले में ला खड़ा करती है। यानी ये नादानी और हमाकत जो इंसान अंजाम देता है, ये इबलीस के हाथों से है। लिहाजा अगर एक मामला आए, दो बंदे आपस में उलझ जाए और शदीद दुश्मनी का एहसास अपने वजूद में पाए, तो समझ लें कि ये इबलीस की वजह से है। मसलन यहाँ पे कई वाकयात हमारे पास ऐसे इंकलाबी इस्लामी के जो तजर्बा तशय्यो की इस सकाफत में हुआ और इसने तशय्यो को महदवियत से करीब कर दिया, जमाना कई सदियों का जमाना पार करा दिया और महदवियत से करीब किया, उसमें बड़े अजीम नमूने हमारे सामने आए हैं। मैं उनमें से एक दो नमूने आपको सुनूंगा और रवायत की तरफ हम मुंतकिल होते हैं। सद्दाम ने कई कैदी पकड़े। इंसान के लिए सख्ती की राहें बहुत सारी हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो तसव्वुर में भी इंसान जिसे घबराता है वो जिंदान है, कैदखाना है, पकड़ना है किसी को, ज़दोकोब करना है। और उसमें इंसान को बहुत अपनी हकारत का एहसास होता है, बहुत इंसान को ज़ाफ़ और फ़क्र और एहतियाजी का एहसास होता है, क्योंकि ज़ुल्म सितम का बुरे तरीके से निशाना बन रहा है और मायूसी छाई हुई है। सद्दाम की जेलों में ये मोमिनीन को पकड़ के लेके गए जो सद्दाम के खिलाफ हुकूमत इस्लामी के दिफा के लिए अपने जानों के नजराने पेश किए हुए थे, उनके साथ बहुत जालिमाना सुलूक किया, बहुत ज्यादा जालिमाना। तो उनमें से एक दौर आया कि जिसमें अमेरिका या यूएनओ की बास तंजीमों ने वहां पे दौरा किया, उस जगह पे दौरा किया। अब जब दौरा किया जाता है तो क्या उन्हें दिखाया जाता है? उन्हें दिखाया जाता है कि इस जगह पे हमारे पूरे के पूरे हकूक इनको दिए जा रहे हैं, सही, पूरे के पूरे कैदियों के जो हकूक हैं वो उन्हें दिए जा रहे हैं। अब उन्होंने भी इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया और उनकी ख्वाहिश थी कि पता लगे और दुनिया भर में सब लोगों को खुदावंद मुताल बताए, यानी क्या इनके साथ जुल्म सितम हो रहा है वो बयान करें। लिहाजा जब इनके पास आए तो इन्होंने पूछा कि क्या क्या सद्दामियों ने आप लोगों के साथ जुल्म किया है। अब यहाँ पे जो इंटरव्यू लेने वाले वो कौन हैं? वो काफरीन हैं, मुशरकीन हैं, हद अकल कुफार में से, और कुफार इंसान के लिए किसी किस्म का ना दोस्त है, ना वली है, ना बरादरी का ताल्लुक रखता है। हाँ, कोई तजारती ताल्लुक या इस तरह के ताल्लुकात अगर रखना हो तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम इंसान के लिए दोस्ती का रिश्ता नहीं रखता, विलायत किसी किस्म की नहीं रखता। ऐसा जब इनसे इन जालिमीन के बारे में पूछा गया तो इन्होंने वाज तौर पर मद व सताइश की, उनकी तारीफें की। जब अब ये चले गए, मुतमईन होके गए, हाँ सारे कैदियों के हकूक दिए जा रहे हैं, तो ये इराकी बहुत परेशान हुए, सद्दामी बहुत परेशान हुए और उन्होंने पूछा कि तुम लोगों ने क्यों सही बात नहीं बताई। तो वहाँ पे उन्होंने कुरान करीम की ये आयत पढ़ी कि अल्लाह सुबहान व तआला ने मोमिन के ऊपर काफिर को वली नहीं बनाया, इसलिए कहा कि वो हमारे वली नहीं है, इसलिए हम बरादरी मोमिन या बरादरी इस्लाम के इस तकाजे के तहत और कुरान करीम की इस आयत के तहत कि खुदावंद मुताल ने किसी किस्म की विलायत काफिर को मुस्लिम के ऊपर नहीं दी, इस आयत की वजह से हमने खामोशी अख्तियार की है। इसने उनके दिलों को नरम किया, लेकिन इससे ये पता लगता है कि उस जगह पर भी इन लोगों के दिलों के अंदर ईमान की हरारत थी और इबलीस उन्हें फिसला नहीं सका। वो अपने आप को कुफ्र और शिर्क की विलायत में ले जाने के लिए आमादा नहीं थे। ये तो एक गजब का आलम है या नहीं? कैद के अंदर हैं, उनके दिलों में रहम नहीं है, जुल्मो सितम कर रहे हैं। इसलिए ये सोच कि आप आलमे सलाम को बिलफर्ज एक जालिम हुकूमत से निकाल के अब कुफ्र और शिर्क के हवाले कर देंगे, कोई अक्लमंदाना सोच नहीं है। जैसे अमरीका आ रहा है तो उसके लिए हाथ फैला दें या उसके सामने झुक जाएं। तो ये जो है ये किसी सूरत में भी कामयाब सोच नहीं है। इसलिए दीन इस्लाम में खुदावंद ने मोमिन के ऊपर गैर मोमिन को वली नहीं बनाया, किसी किस्म की राह उसके लिए नहीं रखी। ये ईमानी तकाजा है, कुरान करीम की बसीरत ये कहती है। इसी तरह और वाकयात है। एक कैदी था, यानी यहाँ पे देखिए उन्होंने गजब को कैसे काबू किया, शिकवाने की आयदा, ये तो चलो उनकी तरफ से हो गया। एक और वाकया इस तरीके से मिलता है। अब ये क्योंकि हर जगह पे नज्म इतनी बड़ी मकदार में मौजूद नहीं है कि आप हालात को समेट लें। यही हवादिस जो है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के दौर में भी हैं। लिहाजा इंसान अपने वजूद में शिकवा शिकायत सुए जन इससे एक झगड़ा करे, हुस्न जन को ले आए, ईमान की पुख्तगी को लेके आए। वाकया इस तरीके से है कि इसी इराक की जेलों में, क्योंकि बड़ी तादाद ईरानियों की कैद थी और जो कैद थे वो अबदी कैद थे, उनके निकलने का कोई नहीं था चांस के निकला जा सकता है। तो उनमें एक ईरानी को उन्होंने राबित बनाया हुआ था जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाया करता था, उनके ज़रूरत और उनके तमाम मसाइल या क्या कर रहे हैं, क्या उनके आपस में मसाइल चलते हैं उसको। जैसे मसलन दो अफराद में लड़ाई होगी, अब उन्हें तो फारसी नहीं आती, एक बंदे है उसे फारसी और इराकी दोनों आती हैं, तो वो उसे बताएंगे पूछेंगे। एक बंदे ने जमा करना सबको, अब हर रोज को आके ऐलानात नहीं कर सकते, इसलिए वो जेलों के अंदर मुख्तलिफ अफराद को रखते हैं। हुआ ये कि कोई सबब ऐसा बना कि आज़ाद हो गए वो लोग, मसलन इधर से कोई कैदी आज़ाद करने थे, इन्हें भी आज़ाद किया। इन्हें जब आज़ाद किया तो सिर्फ इस बंदे और चंद अफराद को आज़ाद किया, उन कैदियों को नहीं किया जिनके दरमियान ये रहा करता था। अब ये फर्ज जो था ये बड़े तरीके से ईरानियों के दरमियान जासूसी का काम करता था, इराकियों को सही बात नहीं बताता था, जासूसी इस तरीके से करता कि एक ग्रोह है मसलन एक शर्की जेल में है, कुछ गर्बी जेल में है, शर्की वालों को गर्बी के अहवाल बताना और गर्बी वालों को शर्की के अहवाल बताना, या बाज़ जगहों में जाके ऐसी जगहों को मालूम करना जहाँ से फरार किया जा सकता है, और बाज़ कैदियों ने इस तरह से फरार भी किया। तो बहरहाल ये फर्द अब जाना पहचाना था तमाम कैदियों में, ये आया तो इसे पकड़ लिया, ये तो है सद्दामियों का ही बंदा। और पकड़ा पकड़ा उन्होंने 25-30 साल के बाद, यानी ईरान में जो हुकूमत इस्लामी है सिपाही पासदारान है, इन्होंने उसे जासूसी के तवाहुम में पकड़ लिया। यानी ये एक शक है ना, शक की बुनियाद पे उठा लिया, क्योंकि अमूमन एजेंसी बिगड़े हुए हालात में शक की बुनियाद पे उठाती हैं हर मुल्क में है। जो नॉर्मल हालात चल रहे हो तो फिर नहीं, लेकिन जहाँ पे नॉर्मल हालात नहीं है और मसाइल ज्यादा उलझ चुके हैं वहाँ पे शक की बुनियाद पे वो मुख्तलिफ तरह के तहरुकात करते हैं, और सिर्फ आम बंदों से नहीं, बड़े से बड़े कर्नल जर्नल और फौजी ऑफिसर तक उसे पेशी लगाने पड़ती है, उन्हें बाद का जेलों में जाना पड़ जाता है, हालात ऐसे बनते हैं। इसलिए कि ऐसी चीज नहीं है, लेकिन इसके साथ एक नौ ज्यादती हो गई। ये इसके लिए सजा क्या करार पाई, अब उनके मुताबिक ये बोलता नहीं है, हकीकत नहीं बता रहा, इसे इराकी भी आती है, इसे ईरानियों में भी मकबूल है और सारी जगहों पे जा सकता है। वो ये कहते थे तुम सारी जगह तुम जा सकते हो, तुम कैसे सबके राबित बन गए, यहाँ किसे क्या और बताए। तो वो कैदी फिर आजाद हुए 25-30 साल बाद, वो जब इधर आए हैं तो उन्होंने देखा मोहल्ले में, वो नहीं है मोहल्ले में अलग इसे बदनाम किया हुआ था, मोहल्ले वाले इनके घर वालों को ना कोई सलाम करता ना कोई ताल्लुक जोड़ता, ये तो जासूस का खानदान है, पूरे मोहल्ले में और शहर में जासूस के नाम से मारूफ हो गया। उन्होंने कहा कि हमारे इसमें सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाला और जानसार यही बंदा था। तब उनकी गवाहियों पे उन्होंने छोड़ा और बहुत माजरत खाई की, जवान था बूढ़ा हो गया अब घर गया, लेकिन उसके दिल में हुकूमत इस्लामी के बारे में नहीं शिकवा, ये ताज्जुब की चीज है। वो अब भी खिदमत के लिए हाजिर है, अब भी खाजे है, अब भी वो नहीं गलियों में फिरता था, अब तो उसको सारे के सारे बरतरफ हो गए इल्जाम, लेकिन उसका जो हुकूमत इस्लामी के हवाले से खिदमत का अंजाम देना है یہ تعجب آور ہے. اس نے اپنے غضب کو اپنے ایمان پر حاکم ہونے نہیں دیا, کیونکہ ایمان نے اسے حرکت دی تھی, نہ کہ پیسے نے, نہ کہ مال و دولت نے, نہ کہ وطنیت نے. وہ نیشنلزم کی خاطر نہیں گیا تھا, وہ تو ایمان کی خاطر قدم اس نے بڑھایا تھا. اگر ایمان کی خاطر قدم بڑھایا ہو تو شکوا نہیں ہے, ہو سکتا ہے. اسی طرح جیسے پاکستان کے ایک پنڈی نہیں تھے, مولانا جواد, ملک جواد صاحب, شہید خدا ان کی پر رحمت نازل فرمائے, بہت اچھے اور بڑے بہترین انسان تھے. اور یہاں پہ 8 سالہ جنگ میں انہوں نے حصہ بھی لیا, اور وہاں پہ اب جب واپس آئے تو ان کو شک بھی اٹھا لیا. ابھی تو اس طرح سے زد و کوب نہیں کرتے, تھوڑا ذہنی ٹینشن دیتے ہیں, کیونکہ ابھی ان کی اطلاعات قوی ہو گئی ہیں, پہلے تو بالکل ہی قوی نہیں تھی. جب قوی نہیں ہوتا تو ظلم و ستم بھی ہو جاتا ہے. اس بیچارے کو بہت ہی زد و کوب ان کو کیا گیا, اور اس میں پاکستانیوں نے ایک نو احتجاج بھی کیا. بہرحال احتجاج کا کوئی ثمرہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ پوری دنیا میں یہ قانون ایک ایجنسیوں نے اپنا بنایا ہوتا ہے, ان کے اوپر پھر کوئی پریشر نہیں ڈال پاتا, وہ بندے ہی نہیں مشخص ہوتے کہ کس نے کیا کیا. بہرحال انہوں نے اچھا خاصا اس کا دباؤ ذہنی بھی دیا اور پریشر, کیونکہ بہت شریف و نفس انسان تھے, دبلے پتلے سے اور بڑے عبادت گزار انسان تھے اور بڑے ملنسار, کہ تمام پاکستانیوں میں ان کی خوش اخلاقی کی وجہ سے رابطہ بھی تھا. ان کو اچھی خاصی مشکل سہنے پڑ گئی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے شکوہ شکایت اور غضب کو اپنے ایمان پر حاکم اور غالب نہیں ہونے دیا, اور پاکستان میں بھی بہترین ان کی کاوش انقلاب اور حکومت اسلامی کے دفاع کے لیے تھیں, اور تشیع کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا. حالانکہ پیسہ کما سکتے تھے لیکن وقف کیا ہوا تھا, لہذا سارے کام کاج چھوڑ کے ایک وقت امام جماعت بن کے ایک مسجد میں جاتے تھے. اسی مسجد میں فائرنگ میں دوران نماز شہید کر دیے گئے, سپہ صحابہ نے ادھر حملہ کیا. اسی طرح بڑی شخصیات جیسے سید حسن نصر اللہ حافظہ اللہ تعالیٰ, آپ ان کے حالات زندگی پڑھیں. ایران آئے ہیں, خود انہوں نے بتایا میں زندگی میں ایک دفعہ گرفتار ہوا. کہاں گرفتار ہوئے؟ تہران میں. انہیں پکو کہتے ہیں وہی میرے لیے زندگی کے سخت لمحات بھی تھے. وہاں پہ اب سبھی لبنانیوں کو روکا, کیا وجہ بنتی ہے تو کسی کو نہیں پتا ہوتا, کیونکہ پیچھے بات نہیں کھلتی کیا ہوا ہے, کیا نتیجہ نکلا. تو بہرحال کہتے ہیں انہیں ٹھہرایا, 4 دن ٹھہرایا اور پھر چھوڑ دیا. اور لیکن وہ جو 4 دن تھے اس کو ظلم و ستم نہیں انہوں نے کیا یا زد و کوب نہیں کیا, لیکن 4 دن ایک زندان میں رکھنا ایک پریشر انسان کے اوپر خوب بنتا ہے. لیکن آپ دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر دشمن کے لیے مشکل کھڑی کرنے والے, مبارزے کے قائد, سید المقاومہ کا لقب لینے والے اور رہبر معظم کے سب سے بڑے مدافع, انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی کے سب سے بڑے حامی یہی سید حسن نصر اللہ حافظہ اللہ تعالیٰ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان شکوہ شکایت جو ذاتیات کی اساس پر آئی ہیں انہیں حاکم نہیں ہونے دیا. لہٰذا ذاتیات کی اساس پر کبھی نہ حاکم ہونے دیں. بے شک اگلا کر رہا ہے, اگلا ذاتیات کی اساس پر کرتا وہ کرتا رہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صلح حدیبیہ میں 3-4 قیدی وہ بھاگ کے آ گئے, ابھی بات چیت چل رہی ہے تو پہنچ گئے, فیصلہ نہیں ہوا کوئی, لکھنے کا مرحلہ باقی ہے, فائنل جو ڈیسیژن ہے وہ باقی ہے. اب وہ آ گئے اور دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پورا لشکر ہے, جا کے مل گئے. ملے تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ ہمیں دے دیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ زبان سے ادا کر چکے تھے معاملہ اور انہی کے بحاف پہ تھا, تو انہوں نے کہا ہم اس شرط پہ معاملہ کریں گے, صلح کریں گے, صلح حدیبیہ, آپ یہ ہمیں دے دیں اور یہ شرائط ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ واپس چلے جاؤ. ابھی آپ سوچیں ہم میں سے اگر کوئی ہو تو کیا کرتا ہے ایسے موقع پہ. ہم یہ تو کہتے ہیں بعض لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کیا, یہی معاملہ اگر ہم سے, کیونکہ کفار و مشرکین مکہ انتہائی ظالم افراد تھے, انتہائی ظالم, تپتی صحرا اور چٹیل جو سنگلاخ چٹانے ہیں, اور وہ بھی تپتی ہوئی سنگلاخ چٹانے, ان کے اوپر بدن برہنہ کر کے لٹا دیتے تھے, کوڑے مارتے رہتے تھے, پیاسا رکھتے تھے, عجیب ذلیل و خوار کر کے وہ رکھ دیتے تھے اور ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے. لہذا اگر ان کی جگہ ہم فرار کیے ہوئے ہوتے, ہم تسلیم ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, یا یہاں پہ جواب ہم اور ان کا نہیں ہے. کہتے کہ اگر ایمان کی قوت ہوتی تو حتماً تسلیم ہو جاتے, اگر ایمان کے اوپر شکوہ غالب ہوتا, ایمان پہ سوء ظن غالب ہوتا, غضب غالب ہوتا تو پھر ہم منکر ہو جاتے, ہم تو راہ رسول اور راہ رسالت چھوڑ بیٹھتے. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ ابلیس آخری حد تک حوادث کے ذریعے سے انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. یہ جو مشکلات, حوادث اور دیگر چیزیں انسان کی زندگی میں ناگواریاں آتی ہیں جو غضب کا انسان کو شکار کرتی ہیں, یہ نہیں رک سکتی, یہ تھم نہیں سکتی, کیونکہ مقامی آزمائش ہے, مقامی امتحان ہے. آپ ایک دروازہ بند کریں گے دوسرے سے غضب والی چیزیں آئیں. مثلا ہر انسان عزت کا متلاشی ہے, ایسی عزت اللہ تعالیٰ نے کرے عرض کے اوپر کسی ایک ذات کے لیے بھی نہ رکھی کہ اسے گالیاں نہ سہنے پڑیں, اس کی توہین نہ کی جائے, اس کو برا بھلا نہ کہا جائے. حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیا برا بھلا نہیں کہا گیا, کہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں نہیں دی جاتی رہیں, کیا خدا کے مقابلے میں انہوں نے بت نہیں گاڑ لیے. کوئی نبی ایسا نہیں, قرآن کی واضح آیت ہے, کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جسے اس کی امت نے اذیتیں نہ دی ہوں. جب یہ ہستیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قادر مطلق جو ذات ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, جو فوراً اس کے اوپر عذاب نازل کر سکتا ہے اور عدالت کے خلاف بھی نہیں ہے اس کے, لہذا یہاں پہ ہم نے ملاحظہ کیا کہ اگر ان ہستیوں کو کوئی کہہ دے برا بھلا, گالم گلوچ, تو پھر ہماری کیا قدر و قیمت رہ جاتی ہے. میں تو یہاں ہر روز پیش آئیں گے نا, ایسی عزت کوئی نہیں ہے کہ میں کہوں تو فوراً مان لیں, جہاں جاؤں تو سارے اٹھ کھڑے ہوں اور عزت احترام کریں, کسی کو میں نے نہیں چھیڑا تو وہ پھر مجھے کیوں تنگ کرے, میں نے ایک عمل انجام اچھا اس کے ساتھ دیا ہے وہ کیوں میرے ساتھ برائیاں کرے. یہ ایک عام چیز ہے, اس لیے انسان کو عزت کے مراحل میں الجھنا ہر روز ہی پڑتا ہے. دکاندار کے پاس جائے گا, کوئی مسئلہ پیش آیا ہے, اس نے آنکھ سے اشارہ کرنا, منہ سے بھی نہیں بولنا کہ آپ چلے جاؤ, چیز اس کے سامنے موجود ہے. یہ تو پاکستان میں بھی بہت ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اب اس کا موڈ آف ہے یا کچھ اور وہ سوچ رہا ہے, کیا اس نے سوئے زن پالا ہے, آپ کہیں کہ یہ کتنے کی دو گے, کہتا نہیں بیچنی, کہا کہ تم زیادہ پیسے لے لو, کہتا نہیں بیچنی میں نے. اب آپ کو ایک احساس ہوگا, یا آپ چیک کریں یہ پھل کیسا ہے, وہ کہے گا اسے ہاتھ نہ لگاؤ, تو انسان بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے, غصہ غضب چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے انسان کی. یہ جو غضب میں انسان کا ذاتیات کے لیے آنا ہے, یہ اصلا خوش آئند چیز نہیں ہے, یہ ابلیسی حرکات ہے. اگر انسان دین کے لیے غضب میں آتا ہے, یہ الہی غضب ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عنایت ہے. اگر اپنے حریم یا اپنی ناموس, خواتین, اپنا مال, اپنی جان, اپنی عزت, ان کے دفاع کے لیے تحرک پیدا کرتا ہے, یہ دین اسلام کی طرف سے غصے کے استعمال کے موارد ہیں. لہذا آپ نے ایک اجمالی طور پہ دیکھا کہ دشمنیاں پیدا کیسے کی جاتی ہیں. مثلا کسی کے گھر میں گئے, خصوصاً رشتہ دار ہیں, بہن بھائی ہیں, اب وہاں پہ کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے, یہ تو ممکن نہیں ہے کہ غیر معصوم میں ایک گھنٹہ بولے اور ناگوار چیزیں نہ ایک دوسرے کے لیے صادر ہوں, نہیں ممکن, نظر انداز ہمیں کرنا پڑے گا. اسی فرصت سے ابلیس استفادہ کرتا ہے, بڑے اچھے طریقے سے اس کے حافظے میں محفوظ کرے گا, پھر اس کے ذہن میں وسوسے ڈال کے اس کو خوب گھمائے گا, وہ مسلسل اس کے ساتھ مصروف رہے گا تو وہ کینہ بن جائے گا, نفرت بن جائے گی. کھانے کے امور میں, بیٹھنے کے امور میں, بلانے کے امور میں, کام کاج کے امور میں, اس نے تو فلاں کام ہی نہیں کیا, اس نے تو صحیح طرح سلام ہی نہیں کیا, پتہ نہیں وہ کس حال میں تھا کہ سلام نہیں کر سکا. آدھی حالت میں تو وہ ہمیشہ سلام کرتا ہے, کس کیا وجہ بنی اس نے عزت نہیں کی, ممکن ہے ایسا پروپوگینڈا گھر میں یا سوزن پھیلایا ہوا ہے کہ اس دفعہ اس نے عزت ہی نہیں کی. ان موقعوں پہ مقابلہ حل نہیں ہے, ان موقعوں پہ صبر حل ہے. ذاتیات کے لیے قدم نہ اٹھائے, زمینوں کے جھگڑے بے تحاشا ہیں, بھائی نے بھائی کو قتل کیا ہوا ہے, پورے پورے کنبے کو قتل کیا ہے. مثلا فلاں خالہ ہیں, انہوں نے قرض بڑے پیمانے پہ لے لیا, اب جس نے قرض واپس نہیں کر رہے, نہیں کر رہے, نہیں کر رہے, باپ بیٹا گئے, پورے کنبے کو قتل کر کے آ گئے. پاکستان کے کئی ایسے واقعات ہیں, پوری دنیا میں یہ واقعات ہیں, ایران کے اندر بھی کئی ایسے حوادث ہیں. ایک چھوٹ زمین کسی کے حصے میں نہیں آنی, لیکن سب کو قتل کر دیا. کیوں قتل کی طرف آ گیا؟ بس یہ غضب, غضب کو ابلیس استعمال کرے وہ قتل کرتا ہے, توہین کرتا ہے, غیبت ہے, تہمت ہے, اہانت ہے. الزام تراشی ہے، انتقام ہے، طرح طرح کی بلائیں انسان کے لیے وجود میں لے کے آتا، مصیبتیں کھڑی انسان کے لیے کرتا ہے. اس وقت زمین امن و امان کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی، ہے کہیں پہ امن و امان کی جگہ؟ بھائی کو بھائی سے لڑایا ہوا ہے، علماء کو علماء سے لڑایا ہوا ہے، طلاب میں بدزنی پھیلی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے برے طریقے سے الجھے ہوئے ہیں، گھرانوں کو برباد کریں. حتیٰ کہ ہارون ماروت کا واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا کہ وہ میاں بیوی میں جدائی ڈالا کرتے تھے. ایسا یہ شیاطین ہیں کہ جو یہ عمل انجام دیتے ہیں. اس لیے یہ وہ فساد ہے کہ جو زمین پہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہی ابلیس نے برپا کر دیا. ممکن ہے کہ انگور کے درخت بعد میں لگے ہوں، لیکن قابیل کا واقعہ پہلے ہو گیا جو قرآن نے ذکر کیا، قابیل نے قتل کر دیا. اب غضب کے کیا اسباب بنتے ہیں؟ یہ دلچسپ چیز ہے، ہمارے موضوع سے ہٹ کر ہے، صرف اشارہ تھا. ان میں سے ایک بہت بڑا سبب حسد ہے. حسد سبب بنتا ہے غضب کا. بہت بڑا سبب انسان کی خواہشات، طول العمل، لمبی لمبی امیدیں باندھی ہوئی ہیں، وہ یہ بھی کر دے گا، وہ بھی کر دے گا، فلاں بھی کر دے گا، اینڈ ٹائم پہ کچھ بھی نہیں کرتا، اب غضب کا شکار ہو گیا. نہیں کرنا تھا تو اس طرح سے پہلے کیوں میرے ساتھ کیا، کیوں مجھے اس نے یہ کیا، مجھے فلاں کیوں خراب کیا. عجیب و غریب شیطانی زبان بولے گا. طول العمل، کثرت الہوا، یعنی ہوا نفس کا شدت سے شکار ہونا، کثیر ہونا، صحیح، امیدوں کا طولانی ہونا اور ہوائے نفس کا کثیر ہو جانا. ہوائے نفس کثیر ہو جائیں تو پھر شکوہ شکایت کرتا ہے، ادھر تو یہ بھی نہیں ہے، ادھر تو فلاں بھی نہیں ہے، ساری عمر ہم نے دالیں ہی کھانے رہنا ہے، ساری عمر ہم نے مثلا پیدل ہی چلتے رہنا ہے، گرمی سہنے کے لیے ہم ہی لوگ رہ گئے تھے. اس طرح کی شکوے، کیونکہ شہوت اندر ابھری ہوئی ہے، ہوائے نفس نے اس کے اندر شہوات کو غالب کر دی ہے، اس لیے پوری کرنا چاہتا ہے وہ شہوات کو، اس لیے غضبناک جب نہیں ملتی غضبناک ہوتا ہے. لہٰذا اس طرح سے یہ ہمارے پاس اسباب ہے. اس لیے سوئے زن سے بچیں. اس وقت دینی طلاب کے اندر، یا آپ یہ کہہ لیں کہ علماء اہل علم، ان کے لیے آفات ہی سب سے بڑی یہ ہیں جو روایات اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی. تکبر سب سے بڑی آفت اہل علم کے لیے، یعنی جہاں علم آتا ہے تکبر آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ جو عوام اس کی تعریف کرتی ہیں، ان کو چونکہ اس کی تعریف ہو رہی ہے، اس کے کمال کو بیان کیا جا رہا ہے، انہیں کہتا ہے کہ ہاں انہیں صحیح سمجھ آئی. اور جو ساری عمر اس کے ساتھ پڑھتا رہا ہے یا اس سے کچھ چند سال جونیئر ہے، اسے کہتا ہے کہ اسے تو کچھ سمجھ نہیں آتی. کہتے ہیں نا کہ یار یہ عالم، یہ تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، ادھر ادھر ہی پھرتا رہا ہے، یہ بےچارہ ہے، اس کے پلے نہیں پڑے گا. یہی عوام جس کو بالکل ہی نہیں کوئی خبر، وہ اس کی کوئی تعریف کر دے، کہتا ہے دیکھو کتنا اچھا یہ سمجھا ہے، ماشاء اللہ بڑا ذہین بندہ ہے، بڑا بہترین انسان ہے. عام جملے یہ ہمیں نظر آتے ہیں. حسد، تکبر، ممارات، ایک دوسرے سے بحث کر کے اگلے کو گرانے کی کوششیں، سوئے زن پھر پیدا ہو جاتا ہے. حسد سوئے زن لے کے آتا ہے. آپ اس سے کہیں کسی کی 90% کسی کی خدمات ہیں، 10% کے لیے شکوے ہیں، وہ 10% کو 90% میں بھاری کر دے گا. کیوں بھاری کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے وجود کے اندر اچھی چیزوں کو لانے نہیں دے رہا، تصورات نہیں ابھار رہا، اس نے یہ نیکی کی، وہ نیکی کی، فلاں نیکی کی. کہتا نہیں فلاں جگہ تو میرے ساتھ یہ کیا نا اس نے، وہ ایک مورد کو لے کے بیٹھا ہے، اور وہ جو کثیر اس کی خدمات اور کثیر اس کی نیکیاں تھیں اس کو فراموش کر کے بیٹھا ہے. گھروں میں عام یہ بات چلتی ہے، مثلا زوجہ نے ساری عمر خدمت کی، ایک موقع میں مسئلہ پیش آ گیا، ادھر سے تانے تشنی شروع ہو گئے. یا شوہر ہے کہ ہمیشہ اس نے نیکی کی، ایک جگہ پہ وہ بپر گیا تو یہاں پہ ایک مسئلہ اٹھا دیا گیا. آپ نے دیکھا کہ کسی بھی فرصت سے ابلیس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. اس بارے میں آئے ایک دو ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ابلیس دشمنی کے اوپر کیسے ابھارتا ہے. یہ روایات جو ہیں یہ بیان کریں گی وسوسے ڈالتا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے موضوع کے اوپر منتقل ہو جائیں گے، کیونکہ ابلیس کے عنوان سے ہمارے پاس احادیث میں جہاں جہاں بیان آیا ہے اس کا اکثر بیشتر حصہ ہم نے مطالعہ کر لیا. اب ہم کلی طور پر شیاطین کے عنوان پہ آ رہے ہیں، اس لیے اب اپنی بحث کو مزید منظم کریں گے. وہ پچھلے جو مواقع گزر چکے ہیں، دروس گزر چکے ہیں، ان میں بھی جو کچھ گزرا ہے اس کو آگے والے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ تعالی قدر منظم جوڑیں گے. ایک روایت ہماری کتابوں میں الکافی میں وارد ہوئی ہے کہ اس میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما من مؤمن کوئی مومن نہیں ہے الا ولقلبه اذنان فی جوفه تو اس کے قلب کے لیے اس کے جوف جوف پیٹ کو کہتے ہیں یعنی اس کے نفس میں دو کان رکھ دیے ہیں یعنی جوف سے مراد ادھر نفس ہے انسان کا انسانی روح کے پاس انسانی نفس کے پاس جو قلب ہے اس قلب کے لیے کیا رکھ دیے دو کان ہیں کان کانوں سے کیا کام لیتے ہیں دیکھتے ہیں یا لکھتے ہیں سنتے ہیں نا پکی بات ہے اذنان دو کان ہیں سننے کے لیے صحیح ہے اچھا ایک کیا ہے اذن ينفث فيها الوسواس الخناس ایک کان میں ہمیشہ وسوسے خناس وسوسے ڈال رہا ہے ہر ٹائم لگا ہوا ہے اور وسوسے ڈالتا جا رہا ہے بس ایک کان آپ آمادہ رکھیں گے یہ چلتا رہے گا اسی طریقے سے اچھا دوسرا کان کیا ہے دوسرا کان ہے وہ اذن ينفث فيها الملك آدم علیہ السلام کی خلقت کا واقعہ سرسری طور پہ ہم نے مطالعہ کیا کس نے آدم علیہ السلام سے وفا دکھائی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل اور تعمیل کرتے ہوئے آدم علیہ السلام سے کس نے تعلق جوڑا فرشتوں نے بس فرشتے ہمیشہ ہمارے ساتھ تعلق جوڑے رکھیں گے ان سے دوستی کرنی ہے فرشتوں سے صحیح کسی کا نام فرشتہ ہو تو اس سے نہیں جس کا کردار فرشتہ ہے صحیح اس سے دوستی کرنی ہے جنات بھی انسان سے دوستی کے لیے ہیں مومن جن ہم پڑھ چکے ہیں صحیح مومن جن نہیں بتاتا میں جن ہوں سارے فائدے آپ کو دے دیتا ہے مجھے پتا یہ بیچارہ چھوٹے دل کا لاہور سے آیا بیچارہ بے ہوش نہ ہو جائے اس لیے خبر نہیں دیتا یہ کہ میں جن ہوں لیکن اس کے لیے اچھے امور انجام دے دیتا ہے اور جو برے جن ہیں یہ شیاطین ہیں انہی کو شیاطین کہا جاتا ہے بہرحال اذن ينفث فيها ملک ملک جو ہے وہ فرشتہ کیا ہے وہ اس کے کانوں میں پھر ڈالتا ہے ہدایت کی بات فَيُؤَيِّدُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ بِالْمَلَكِ اللہ نے مومن کی کس سے تائید اور مدد کی ہے ملک سے فَذَلِكَ قَوْلُهُ یہ فرمانِ الٰہی ہے قرآن مجید میں وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ اور اللہ نے ان کی مدد کی اپنی ہی روح یعنی میں روح منہ سے مراد یہ فرشتے ہیں یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ واضح طور پہ الکافی کی روایت آپ کی خدمت میں بیان کی گئی اسی کو ایک اور انداز میں روایت بیان کرتی ہے تین روایتیں ایک ہی معنی کی ہیں لیکن تھوڑے سے الفاظ جدا ہیں یہ الفاظ کی جدائی ہمیں بڑا فائدہ دیتی ہے ادھر سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ ہمارے نفس ہر ٹائم سن رہا ہے سو رہے ہوں جاگ رہے ہوں اس جملے کو ذہن نشین رکھیں سو رہے ہوں تب بھی سن رہے ہیں جاگ رہے ہیں تب بھی یہ دونوں کان سن رہے ہیں خیالوں میں ہے تب بھی سن رہے ہیں خدمت انجام دے رہے ہیں تب بھی سن رہے ہیں یہ سنتے رہیں گے مسلسل کوئی بولنے والا ہے تو سن رہے ہیں فرشتہ بھی آوازیں دے رہا ہے بول رہا ہے اور یہاں سے ابلیس اور شیاطین بھی بول رہے ہیں اس نے کس کو لبیک کہی یہ اس کے اوپر ہے جس سے تعلق جوڑیں گے ویسا اندر سما برپا ہو جائے گا ملک سے تعلق جوڑ لیا تو پھر اچھی چیزیں یاد آئیں گی ہاں بڑا نیک بندہ ہے اس وقت بھی ہمارے کام آیا اس وقت بھی اس نے یہ کیا اس پر بھی فلاں یہ کیا یا یہ ذہن میں آ گیا مجھے یہ کام کرنا چاہیے میں مومنین کی کوئی خدمت کر دوں میں دینی کوئی خدمت انجام دے دوں خدا کی خاطر دین کو نشر کر دوں دی کئی چیزیں یہ جو اچھے خیال آ رہے ہیں مثلا فلاں کو معاف کر دوں گھروں کے حالات آج کل بڑے بگڑتے جا رہے ہیں ضرور اس پہ توجہ دیں آپس میں الجھاؤ شکایت شکوہ ایک دوسرے سے ناراحت اور ناراض رہنا لہٰذا یہ سارے کے سارے اسباب وسوسے ہیں اگر کہتے ہیں میں معاف اسے کر دوں اسے میں راضی کروں اسے منا لوں اس کے ساتھ مہربانی کا سلوک کروں وہ مجھ سے کیوں کرخت ہو گیا کیوں وہ مجھ سے الجھ گیا ہے کیوں اکھڑا اکھڑا سا مجھ سے رہتا ہے میں اس کے لیے مہربان ہاتھ بن جاؤں میں محبت کا اظہار کروں میں نرمی اور لطافت کا اظہار کروں یہ ملک کی آواز ہے ملک کی آواز سنے گا تو یہ کام کرے گا جو کہے گا اچھا اس نے کیا میں اب بتاتا ہوں کہ میں بھی کیا چیز ہوں اس نے تو پہلے دیکھا ہی نہیں آج تک یہ میرا چہرہ اسے ابھی میں سیدھا سبق سکھاؤں گا یہ ابلیس کی آواز ہے جو اس کے نفس کے اندر برپا ہو رہی ہے کان دو لگے ہوئے ہیں اس لیے روایت اگلی دیکھیں، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام الکافی کے اسی باب میں بیان فرماتے ہیں، ان للقلب اذنین، قلب کے لیے دو کان ہیں، فاذا هم العبد بذنب، جب بھی ایک بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، ہما یعنی مائل ہوتا ہے، ارادہ کرتا ہے، قال له روح الایمان لا تفعل، اس کے اندر ایک روح ایمان اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یہی ملک ہے، روح الایمان یہ ملک ہے جس کا گہرا تعلق ہے انسانی روح سے، کہتے ہیں نہ کرو یہ، وقال له الشیطان، ہر ایک کے ساتھ شیطان بھی ہے، روایت پہ وارد ہوا ہے، علامہ مجلسی نے بہار میں نقل کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ ہر بندے کے ساتھ اس کا ایک قرین ہوتا ہے شیطان جو برائی پہ ابھارتا ہے، یہ روایت دوسرے معنی میں اس کو بیان بھی کرتی ہے جو آپ کی خدمت میں مضمون پیش کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے شیطان کو اسلام لانے کی دعوت دی، وہ مسلمان ہو گیا، یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں میرے اوپر نہیں شیطان آ سکتا، یہ ذہن نشین کر لو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک شیاطین وہ پر نہیں مار سکتے، وہ جرت نہیں کر سکتے کہ قریب بھی جا سکے، لہذا یہاں پہ جو قال ہو وقال له الشیطان، ہر بندے کا تعلق شیطان سے بھی جڑا ہوا ہے، وہ اس کے نفس کے بغل میں ہی ہے یا نفس کا ایک حصہ ہی ہے، وہ کہتا ہے افعل، کرو، اب یہ کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، پریشان رہ جاتا ہے، یعنی میں جاؤں یا نہ جاؤں، اب اسی میں ہے، پھر سوچتا اچھا یہ کر لیں گے، اطلاع نہیں دیں گے، وہ کریں گے، فلاں کریں گے، ادھر اگر معاہدہ توڑیں گناہ ہے، ادھر راضی کریں، کیونکہ یار کیا پتا مجمع میں ہمارے بھی کچھ تعلقات بن جائیں، کچھ ہم بھی آگے نکل آئیں، کیونکہ ذہن میں یہی ہوتا ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، پھر کس نے ہمیں بلانا ہے، کوئی گیدرنگ ہی نہیں بنے گی، طرح طرح کی چیزیں، وہ اس لیے کہتا ہے افعل، افعل کہتا ہے تو پوری زمینہ فراہم کر کے افعل کہتا ہے وہ، وَإِذَا كَانَ عَلَى بَطْنِهَا نُزِعَ مِنْهُ رُوحُ الْإِيمَانِ، جب وہ اس برائی کو جس کو انجام دینا چاہتا ہے اس کے اوپر آ جاتا ہے یا اس کو انجام دینے لگتا ہے، یعنی اس کی طرف بڑھ جاتا ہے اپنے باطن میں، تو پھر روح الایمان اس سے چھین لی جاتی ہے، اسی طریقے سے صحیح سند روایت ہے امام کی جو اب بیان کی جا رہی ہے اسی مضمون پہ لیکن ایک اور انداز میں، تاکہ یہ بات سمجھے کہ ہر دو چیزیں اندر فکس ہیں ہمارے، صحیح پیچھے سے سگنل آنے ہیں، بس ایک سگنل مسلسل، دو موبائلیں سم اندر ہیں دو الگ الگ، اور دونوں کے یہ سگنل آ رہے ہیں، جواب ایک کو دے سکتے ہیں، دو سے نہیں مشغول ہو سکتے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح سند یہ روایت ہے، فرماتے ہیں ما من قلب الا وله اذنان، کوئی قلب ایسا نہیں ہے، کوئی نفس ایسا نہیں ہے، دو کان نہ ہو اس کے، اذنان علی احداهما ملک، دونوں میں سے ایک کیا ہوگا، وہ ملک مرشد جو اسے ہدایت دے رہا ہے، دیکھو والدین کی اطاعت کر لو، کھیل کود کے لیے نہ جاؤ، اب تو ان کی بات مان لو کہ قبل اس کے کہ بلڈ پریشر ان کا ہائی ہو، تو کئی چیزیں ہیں، مرشد یعنی ہر بندہ اپنے حالات کے مطابق دیکھے مرشد، یعنی ہم رعایا ہیں حاکم والے سوچے سوچ رہے ہوں کہ یار حاکم کو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، رعایا کو کیا کرنا چاہیے، والدین کو یہ کرنا چاہیے، وہ سوچے میں بچوں مجھے کیا کرنا چاہیے، یا میں اسٹوڈنٹ ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے، مرشد ارشاد اور ہدایت اس کے اپنے حالات کے مطابق ہے، وعلی الاخرى شیطان مفتن، دوسرا کون سا کان ہے، شیطان جو فتنے میں ڈالتا ہے، جو فتنہ برپا کرتا ہے، ھذا یأمره وھذا یسجره، یسجره الشیطان یأمره بالمعاصی، یہ ملک جو ہے یہ کیا کرتا ہے، حکم دیتا ہے، تو پھر شیطان کیا کرتا ہے، روکتا ہے، نہ یہ کام نہ کرنا، خبردار یہ کام کیا، اگر پیسے چلے گئے ٹھیک ہے، اگلے کا پیٹ بھرے گا تو اور بھی بہت سارے پیٹ اس کا بھرنے کے لیے آمادہ ہے، تم نے سارے پیسے خرچ کرنے ہیں، تم نے یہ کام کرنا ہے، کل بھی تم نے دسترخوان اٹھایا، آج بھی اٹھا رہے ہو، اٹھاتے رہے تو پھر تو ساری عمر اٹھاتے ہی رہو گے، شیطان بڑے طریقے سے آتا ہے، وہ دلائل لے کے انسان کی نفس کے اندر پیش کرتا ہے، یسجرہ الشیطان، پھر شیطان منع کرتا ہے، یأمرہ بالمعاصی، شیطان معصیت پہ ابھارے گا، وملک یسجرہ عنہا، اور ملک اسے روکے گا، نہ کرو یہ کام، نہ گناہ کرو، اللہ کی معصیت نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ یہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے عَنِ الْجَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ دائیں جانب سے بھی بائیں جانب سے بھی قَعِيدٌ بیٹھے ہوئے ہیں مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ کوئی لفظ کوئی قول ان سے نہیں ادا ہوتا مگر یہ کہ ان کے پاس ان کی حفاظت کرنے کے لیے ایک رقیب ساتھ ان کے موجود ہے. اس کا بیان گزشتہ دروس میں جو جنات کے دروس یا ملائکہ کے جو دروس تھے اس میں گزر چکا ہے. یہ آپ نے احادیث کا ایک مجموعہ دیکھا اور اس سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ مجادلے کے لیے وسوسوں کی ضرورت ہے. وسوسوں کے لیے ایک اللہ نے ہمارے اندر کان رکھا ہوا ہے, اور پھر ملک اور شیطان کی جنگ اس وقت بھی ہوئی تھی کہ ملائکہ سر تسلیم خم کر گئے یعنی آدم کے نفع میں ہے, اور ابلیس اور شیاطین انسان کے نفع میں نہیں ہیں, اس کے نقصان میں ہیں. جنگ کیسی ہے شیاطین سے؟ ایک بڑی خوبصورت روایت ہے, اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ مومن کے اوپر شیاطین آتے کس طریقے سے ہیں, کیسے اغوا کرتے ہیں. کیونکہ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم موضوع پڑھیں گے کہ آپ کی خدمت آئے گا کہ کس طریقے سے یہ شیاطین انبیاء و ائمہ علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنے حربوں کو انہوں نے بیان کیا. ایسا یہ روایت بیان کی گئی ہے, وارد ہوا ہے الکافی ہی میں, کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اذا مات المؤمن جو مومن مر جاتا ہے, مومن ہونا چاہیے, مومن مر جاتا ہے, مومن ہوا ہے کہ جو ٹکراتا رہا ہے اس جنگ میں فاتح رہا ہے, کیونکہ ابلیس اور ملک کی دونوں کی آوازیں آ رہی ہیں, تو انسان کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے. صحیح, ادھر جانے لگتا ہے تو یہ صدا دیتا ہے نہ کرنا یہ ہو جائے گا, یہ ادھر جاتا ہے کہتا ہے نہ کرنا یہ ہو جائے گا. پھر جس کی چل جائے, مثلا فرشتہ کہے گا کہ گناہ کر لی اللہ کی معصیت ہوگی جو تیرا رب ہے مالک ہے خالق ہے رازق ہے. ابلیس کہے گا ایک دفعہ کر لو تو کیا ہے, توبہ کر لینا, توبہ والی حدیثیں اور آیتیں نہیں پڑھی تم نے؟ وہ کہے گا کہ توبہ کے بعد کس کو تمہیں توبہ کی توفیق ملتی ہے, معلوم ہے توبہ کرنا تو مشکل ہے, گناہ نہ کرنا جو ہے یہ آسان ہے, توبہ کی توفیق تو بہت مشکل سے ملتی ہے. یہ پھر کہے گا کہ نہیں, گناہ جب تم کرو گے اللہ کو تو مانتے ہو نا. اب یہ دیکھیں شیطان کے اندر آپ صدائیں سنیں سارے بیان کر سکتے ہیں, صرف یہ آپ کے سامنے ایک فرضی جو میں مکالمہ پیش کر رہا ہوں. ہر انسان حقیقی مکالمے کو اپنے اندر جانتا ہے, اس لیے دو کان موجود ہیں. اذا مات المؤمن, مومن جب مرتا ہے, خلع علی جیرانہ من الشیاطین, تو اس کے جو پڑوس سے جاتے ہیں شیاطین, عدد ربیعہ والمضر وکانوا مشتغلین بہ, اور ربیعہ و مضر بہت بڑے بڑے قبیلے ہیں جن کی کئی شاخیں ہیں, یعنی کئی کئی گاؤں کے اوپر مشتمل ہیں یہ مضر و ربیعہ, کئی کئی بستیوں پر مشتمل. یعنی یہ تب بولا جاتا ہے جب آپ عدد کو شمار نہ کر سکیں. اس قدر شیاطین اس کے اوپر چمٹے ہوئے تھے, مشتغلین بہ, مسلسل اس کے اوپر تھے کہ اس کو ہٹائے راہ حق سے. مومن مرتا ہے تو اب تو انہوں نے یعنی ساری جوئیں گر گئی انسانی وجود سے, گری تو پتہ لگا یہ تو پورا ڈھکا ہوا تھا شیاطین سے, جوئیں جوئیں تھی پوری اس کے وجود کے اوپر, چمٹی ہوئی تھی, خون نچوڑ رہے تھے. تو مومن اس طرح سے زمین کے اوپر ہے, اس لیے جہاں پہ غفلت دکھائی وہ تو اغوا کر لے گا اسے. ایسا یہ آپ نے دیکھی. ایک اور روایت دیکھیں کہ اس میں امام علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے, یہ بھی الکافی میں ہے اور صحیح سند روایت ہے, یہ بھی فرماتے ہیں امام علیہ السلام, ما من مؤمن الا وقد وکل اللہ به اربعہ, اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے مومن نہیں رکھا جس کے لیے چار کو وکیل نہیں بنایا. چار چیزیں کیا ہیں؟ مسلسل اس کے ساتھ ہے, مسلسل ہمراہ ہیں. شیطانا یغوی ہے, ایک شیطان اغوا کرنے کے لیے, یرید ان یضلہ, وہ کیا چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے. کہاں سے گمراہ؟ جو نیکی انجام دے سکتا ہے اسے گمراہ کرے, جس اعتقاد کو محکم اختیار کیے ہوئے ہیں اسے گمراہ کرے, جو نیکی نہیں انجام دے سکتے اور نہ ہمارے خیالوں میں ہے اس سے نہیں وہ گمراہ کرے گا. جو ہمارے آس پاس کی نیکی ہے, چھوٹی چھوٹی نیکیاں, وہ کہے گا یار اس کو ادب سے سلام نہ کرنا, یہ آئے تو اس کی طرح منہ نہیں پھیرنا, اس سے اخلاق سے بات نہیں کرنی, بس کھانے پینے میں رعایت نہیں کرنی, تم نے خود ورزی اس جگہ پہ دکھاؤ, اس جگہ پہ تھوڑا سا غصہ غصب کا اظہار کرو, مختلف طرح سے جو چھوٹی چھوٹی ہماری آپس میں معاملات کی چیزیں ہیں, اسی طرح بڑی چیزوں کی پر بھی آتا ہے وہ، جو اعتقادات محکم اختیار کیے ہوئے انہیں ضعیف کرنے کے لیے اغوا کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے. دوسرا کون ہے؟ وَكَافِرًا يَغْتَالُهُ، کافر ہے کہ جو اسے اغوا کر کے مارنا چاہتا ہے. وَمُؤْمِنًا يَحْسُدُهُ، مومن ہے جو اسے حسد کرتا ہے. مومنین کی باہمی طور پہ بھی حسادت موجود ہوتی ہے. مومن ایک ہی جگہ آپ بڑی خدمات انجام دے رہا ہے، آپ سوچیں گے یار میں اس کی خدمت انجام دے رہا ہوں، یہ میرے ساتھ حسد کا معاملہ کرتا ہے، یہ نہ میرے کمال کو ماننا چاہتا ہے، نہ یہ میری خدمت کو ماننا چاہتا ہے، اور نہ مجھے فرصت دینا چاہتا ہے کہ میں مزید خدمت کروں، یہ چاہتا ہے بس ادھر سے جائیں. کیوں یہ چاہ رہا ہے؟ کیوں یہ چاہتا ہے کہ یہ نہ ہو؟ مومنن یہ امتحان ہے زمین پر. مومنن یحسدہ، مومن حسد کرے گا. البتہ یہ یاد رکھیں، ہر برائی جب شدید ہوتی جاتی ہے تو ایمان سے تعلق توڑنے کا باعث بنتی جاتی ہے. ہر برائی، ہر بری صفت، ہر اخلاقی بری صفت وہ ایسے ضعف کا باعث بنتی ہے، اگر بہت قوی ہو جائے تو انسان سے کاملاً نور ایمان چھین لیتی ہے اور انسان کو کافر یا مشرک بنا کے یا منافق اکبر بنا کے کہ کبھی بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس جگہ تک پہنچا دے گی. اس لیے برائیوں سے خوف زیادہ ہونا چاہیے. وَهُوَ أَشَدُّهُمْ عَلَيْهِ، سب سے سخت ترین مومن کے اوپر یہی وقت ہوتا ہے جب مومن اس سے حسد کرے. وَمُنَافِقًا يَتَتَبَّعُ أَثَرَاتِهِ، وہ منافق جو اس کی ہاتھ دھو کے برائیوں کی طرف پڑا ہوا ہے، گناہوں کی طرف. وہ تو نہیں، بعض نے گناہ ہی دیکھنے ہیں. تیزی سے آج کل تو ہے کہ موبائل کو ہے کر لیتے ہیں اپنے پاس، منتقل کر لیتے ہیں، یا جی کیا ایک اس طرح بولی جاتی ہے کہ ہیک کرنا، موبائل کو ہیک کر لیتے ہیں، جیسا ویب سائٹس ہیں ہیک کی جاتی ہیں، یا بالفاظ دیگر کہہ لیں چوری کی جاتی ہیں. آج کے دور میں تو موبائل بہت آسان ہے، صرف آپ نمبر دیتے ہیں وہ آپ کی سب کی سب معلومات منتقل کر لیتا ہے، سب کی سب، فون نمبرز بھی ہیں، فوٹوز ہیں، سب. زیادہ تصاویر سے بلیک میلنگ ہوتی ہے اس ٹائم، وہ فوراً، کیونکہ آپ کا موبائل ہے وہ تب تک نہیں آن ہوتا آپ جانتے ہیں جب تک اکاؤنٹ نہ بنے، وہ اکاؤنٹ سیو کرتا رہتا چیزیں. تو اس لیے یہ جو ہے چیزیں کہ وہ منافق ہے جو برائی کی طرف صرف برائیوں کو نوٹ کر پائے. بس ایسے تعجب آور افراد ہیں. ایک بندہ اس کی اچھائیاں 70%، 80%، 60% ہیں، برائیاں قلیل ہیں، لیکن اس نے ہمیشہ برائی کو دیکھ کے برائی بیان کرنی ہے. اور تعجب آور چیز ہے. ایسا یہ ہمیں معلوم ہوا کہ یہ شیاطین میں سے ہے. آخری حدیث جس پہ اختتام کرتے ہیں، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ بھی الکافی میں ہے، ابلیس یقول ابلیس لجنود ہی، ابلیس اپنے لشکروں کو کہتا ہے، القو بینہم الحسد والبغیا، ان میں حسد ڈالو، ان میں سرکشی ڈالو، فانہما یعدلان عند اللہ الشرک، کیونکہ حسد اور سرکشی اللہ کے نزدیک شرک کے برابر ہے. وہ چونکہ صحیح معلومات رکھتا ہے، اس لیے سرکشی پہ، ایک دوسرے کے خلاف اکڑ پن پہ، ہر درمی پہ، سوئے زن پہ، بدماشی، انتقام، غیبت، تہمت، الزام تراشی، نفرت، ایک دوسرے سے کینہ اور دوریاں، یہ ساری کی ساری بیچ کے باغیوں، یعنی سرکشی ہے یہ. اور دوسری کی حسادت، حسادت کی بنیاد پہ کئی جرائم پیدا ہوتے ہیں، یہ نفرت ہے، سوئے زن ہے، لڑائی جھگڑا ہے، دوریاں ہے، دشمنی ہے، سارے کس سے پیدا ہو رہے ہیں؟ حسد. حسد کا علاج نہیں کرے گا یہ بڑھتی چلی جائے گی. جیسا یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے دشمنی کو رواج پوری دنیا کے اندر ابلیس نے دیا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے انبیاء و اوصیاء علیہ السلام کے پاس آ کے اس نے کس طرح سے حربوں کو اپنے بیان کیا ہے، انسانوں کو اغوا کرنے کے حربے انہوں نے اس نے ذکر کی، اور اس کے بعد پھر شیاطین کے حربے اور ان سے نجات، اس موضوع پر منتقل ہو جائیں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.